السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ويحك لعلك زننت قضاء لازما وقدرا حاتما، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف أسيرا وآتى على القليل كثيرا ولم يوصى مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الأنبياء لعبا ولم ينزل الكتاب للعباد عبسا ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. آمین. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 78 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں ایک شخص نے، سائل نے امام علیہ السلام سے سوال کیا. جب امام علیہ السلام جنگ صفین کے لیے گویا روانہ ہو رہے تھے، ایک شخص نے امام سے سوال کیا، لما سأله أكان مصيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر. اس شخص نے یہ سوال کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا، ہمارا یہ سفر، ہم جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں شامیوں کے ساتھ، آیا یہ قضاء و قدر الہی کے مطابق ہے یا قضاء و قدر الہی کے مطابق نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے ایک مفصل خطبہ اس سوال کے جواب میں بیان فرمایا، جس کا ایک حصہ مرحوم سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انتخاب کیا اس خطبے کا، اور اسے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 78 قرار دیا. اس مفصل خطبے کا جو جواب تھا اس سوال کا، امام علیہ السلام نے جواب فرمایا، ویحک، ایک دعا ہے یا کہیں بد دعا ہے، ایک طرح سے نفرین ہے، سرزنش ہے کسی نامناسب سوال کے وقت یا بات کے وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ادا کیا جاتا ہے. کبھی اس کا معنی کیا جاتا ہے تیرا بھلا ہو، کبھی کہتے ہیں تیرا برا ہو. ویحک، تیرا بھلا ہو یا خدا تجھ پر رحم کرے، تجھے خدا ہدایت دے، تجھے اللہ عقل دے. لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، تو یہ گمان رکھتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے ایک قضاء معین و لازم مقرر کر دی ہے اور ایک حتمی و یقینی قدر مقرر فرما دی ہے. یہ تیرے ذہن میں جو تصور ہے قضا و قدر کا، اگر یہ درست ہوتا، ولو کان ذالک کذالک، جس طرح تو سوچ رہا ہے، اگر اس طرح سے قضا و قدر الہی ہوتی، لبطل الثواب والعقاب، تو پھر خدا نہ ثواب رکھتا کسی عمل پر، نہ عذاب مقرر کرتا کسی عمل پر. وسقط الوعد والوعید، اور پھر نہ وعدہ ہوتا اللہ کی جانب سے اور نہ وعید ہوتا. ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخیرا و نہاہم تحذیرا، خداوند تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو امر بھی کیا ہے، اختیار دیا ہے، اور انہیں روکا بھی ہے، من بھی کیا ہے. وکلف یسیرا ولم یکلف اسیرا، آسانیوں پر ان کو مامور کیا ہے، اور سخت کام بندگان خدا کے سپرد اور ان کی گردن پر عائد نہیں کیے. وعطا علی القلیل کثیرا، خدا نے بندگان خدا کو معمولی عمل پر زیادہ اجر عطا کیا ہے. ولم یوسا مغلوبا، خدا کے فرامین ٹھکرائے جاتے ہیں لیکن اس میں خدا کا کی مغلوبیت اور شکست نہیں ہوتی. ولم یوتا مکرہا، خدا کی اطاعت ہوتی ہے لیکن جبرن نہیں ہوتی. ولم یرسل الانبیاء لعبا، اور اللہ تعالی نے انبیاء کسی کھیل تماشا کے لیے نہیں مبعوث فرمائے. ولم ینزل الکتاب للعباد عبسا، اور بندگان خدا کی ہدایت کے لیے خداوند تعالی نے آسمانی کتابیں عبس اور بے فائدہ نازل نہیں کی. ولا خلق السماوات والارض وما بینہما باطلا، اور نہ ہی اللہ تعالی نے یہ کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، اسے بے فائدہ و بے مقصد بنایا ہے. یہ سب ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کے گمان ہیں، ان کے من گھڑت اپنے اندازے ہیں. فویل للذین کفروا من النار، ہلاک ہوں کافر جن کے لیے خدا نے جہنم مقرر فرمائی ہے. یہ جس طرح جناب سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ایک مفصل کلام کا حصہ ہے. ایک شخص نے سوال کیا، امام علیہ السلام نے لشکر تشکیل دیا اہل شام کے مقابلے میں، شام کے طاغوت و شام کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جو نظام امامت و نظام ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں شورش شام میں شروع ہوئی تھی، حضرت نے لشکر تشکیل دیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. راستے میں ایک شخص نے یہ سوال کیا، سپاہی نے امام سے سوال کیا کہ ہمارا یہ شام جانا اور یہ جنگ، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے اور ظاہر جنگ ہونی ہے ایک وقت معین و مقرر پر، اس میں کچھ نے مرنا ہے، کچھ نے مارنا ہے، کچھ نے زخمی ہونا ہے، جنگ کا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا جیت ہوگی یا شکست ہوگی، دونوں فریقین کے لیے کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور جنگ کا نکلے گا. جو کچھ بھی ہونا ہے اور ہوگا، کیا یہ سب اللہ تعالی نے پہلے سے طے کر رکھا ہے یا نہ؟ پہلے سے کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے نتیجہ، بلکہ ہماری کارکردگی پر اس کا انحصار ہے، ہمارے دشمن کی کارکردگی پر اس کا انحصار ہے، ہم کیا کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں. سوال یہ کیا کہ ہمارا اختیار ہے، ہم بھی صاحب اختیار ہیں یا نہ؟ سب کچھ طے ہے اور ہمیں وہی کرنا ہے جو پہلے سے مقرر ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. موقع جنگ کا ہے اور سوال قضا و قدر کا ہے. امیر المومنین نے اس سوال کا تسلی بخش قانع کنندہ جواب دیا. ایک پورا خطبہ ایک شخص کے لیے حضرت نے بیان فرمایا، امامت عملی و حکمت الہی تعلیم فرمائی. یہی روزمرہ کی ہماری الجھنیں ہیں، یہی مسائل جو نہج البلاغہ کے اندر بیان ہوئے ہیں وضاحت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، تفسیر جن کی ہوئی ہے، شرح ہوئی ہے، چونکہ ہم تک نہیں پہنچے، ہم ان سے آشنا نہیں، ان اصولوں سے، اس رہنمائی سے، اس کے بجائے ہم نے بھی وہی کام کر رکھا ہے جس کے بارے میں امیر المومنین نے کلام کے اختتام پر قرآن مجید کی آیت پڑھی، ذالک ظن الذین کفروا، انہوں نے اپنے حدس و گمان سے، اپنے تخمینے اور اندازے سے اپنا دین بنا رکھا ہے، اللہ کے دین سے آشنا نہیں ہے، اس سے چونکہ بے خبر ہیں، نہیں جانتے، خود ہی اپنے اندازوں سے دین بنا لیا ہے۔ اور جب انسان اپنے اندازے سے دین بنا لیتا ہے، وہ دین حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا، واقعیت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کچھ دین مقرر کیا ہے، اس سے اگر آشنا ہو، یہ حکمت کا راستہ ہے۔ اگر اپنا دین بنا لے انسان اپنے اندازوں سے، اپنے تخمینوں سے، ایک آدمی اندازے لگا کر دوسروں کو بتا دے، یا ہر آدمی اپنے تئیں اپنے طور پر اندازے لگا لے، وہ اندازے ہمیشہ غلط ہیں۔ ایک آدمی اندازہ لگا کے دوسروں کے سامنے ممبر پہ بیان کر دے، یا فردن فردن ہر آدمی دین کے بارے میں اندازہ لگا لے کہ یوں ہوگا اور یوں ہونا چاہیے، تو سب کے اندازے غلط ہیں۔ حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے دین مقرر کیا ہے، انبیاء کے ذریعے دین اتارا ہے، آسمانی کتب کتابوں میں دین مدون و مقرر نازل کیا ہے، اور امامت کے ذریعے و ائمہ کے ذریعے اس دین کی حفاظت کی ہے اور اس کا نفاذ کیا ہے۔ انہی منابع سے دین کو حاصل بھی کرنا ہے، انبیاء سے، آسمانی کتابوں سے، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے۔ یہ طریقہ اگر انسان دین سیکھنے کا اختیار کرے، اسے حکمت کہتے ہیں، اور اگر اس کو چھوڑ دے، اپنے اندازے لگانا شروع کر دے، قرآن سے نہ پوچھے اور خود ہی اندازے لگا لے، اللہ کے بارے میں اندازے لگا لے، خداوند تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اندازے لگا لے، اللہ تعالیٰ کی صفات و اسماء کے بارے میں اندازے قائم کر لے، اللہ تعالیٰ کے اعمال کے بارے میں اپنے ہی اندازے بنا لے، فرائض کے بارے میں اندازے بنا لے، جنت اور جہنم کے بارے میں خود ہی تخمینے اور اندازے لگا لے، اور حساب و کتاب کے بارے میں خود ہی اندازے لگا لے۔ یہ اندازے لگا کے اور اس کو دین بنانا حماقت کا راستہ ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کے تخمینے ہیں، کافروں کے اندازے ہیں، کافروں کے اپنے ذہنی حدس ہیں، حدس و گمان ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی، اور جسے آسمانی کتابوں میں نازل کیا، جسے انبیاء نے تبلیغ فرمایا، اور جسے ائمہ نے تفسیر فرمایا، جس دین کو، جس کا ایک نمونہ سعادت نصیب ہوئی آپ کے مومنین کی خدمت میں اس بستی میں اور اس محلے میں آ کر، کہ سرنامہ کلام قرار دیا امیر المومنین علیہ السلام کا، یہ بہت ہی اہم و بنیادی موضوع قضاء و قدر کے عنوان سے۔ خود قضاء و قدر کے بارے میں شاید نہ ہو سکے گفتگو، لیکن دین کی شناخت کے متعلق جو مقدمہ ہے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے چند رائز آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی، کہ دین کو ہمیں انہی منابع سے سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پر اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے کیا ہے، فراوان ذکر سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کے بعد پھر خطاب مومنین کو ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کبھی اللہ کا فرمان ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یا مومنین کو کہا گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کے واقعہ کی طرف دھیان دو، تا توجہ کرو کہ بنی اسرائیل کیسے لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے، سوچتے کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، دین ان کا کیسا تھا، عبادتیں کیسی تھیں، اللہ سے ان کا تعلق کیسے تھا، اپنے زمانے کے انبیاء کے ساتھ ان کا رویہ اور برتاؤ کیسا تھا، آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کا رابطہ و تعلق کیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ داستان بنی اسرائیل کی قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس میں ایک اہم پہلو بنی اسرائیل کا مومنین کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل ایک غلط کام انجام دیتے تھے، وہ یہ کہ تورات موجود تھی، موسیٰ بھی موجود تھے، انجیل بھی موجود تھی، عیسیٰ بھی موجود تھے، تورات و موسیٰ کے ہوتے ہوئے انجیل و جناب عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے موجودگی میں تورات و انجیل کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، فتویٰ وہاں سے نہیں پوچھتے تھے، اور انبیاء کرام، انبیاء اول العزم، جید انبیاء موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے جا کر نہیں پوچھتے تھے، بلکہ خود سے اندازے لگاتے تھے، ہر شے کے بارے میں تخمینے لگاتے تھے کہ حقیقت خدا کے بارے میں، خدا کے افعال کے بارے میں، اسماء اللہ کے بارے میں، اور اپنے بارے میں، اپنی عاقبت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، اور اس پر پختہ یقین بھی رکھتے تھے۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ان کے لیے کہ ان کے بہت سارے اعتقادات تھے بنی اسرائیل کے، ایک عقیدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، ان دونوں میں سے کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا، جہنم ان میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، لن تمسن النار، قرآن کی آیت ہے یہ، ان کا یہ اعتقاد تھا، لن تمسن النار، جہنم کی آگ نے ہمیں نہیں چھونا۔ کیوں نہیں چھوئے گی آپ کو؟ کہتے تھے اس لیے کہ نحنو احباء اللہ، نحنو اولیاء اللہ، اور اس سے بھی بڑھ کر کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، نعوذ باللہ۔ پہلے یہ کہتے تھے ہم محبوب خدا ہیں، ہم تو برگزیدہ ہیں خدا کے، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہود کی کھوپڑیوں میں ابھی تک یہی مطلب بھرا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے برگزیدگان ہیں، ہم خدا نے انتخاب کیا ہے، باقی سب یہود سے کہتر ہیں، یہود سب سے بہتر ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے یہود اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے، عیسائی کرتے ہیں، لیکن یہودی، آپ نے کبھی کوئی یہودی مبلغ نہیں دیکھا ہوگا کسی بھی ملک میں یہودیت کا پرچار کر رہا ہو اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہو کہ ایوہ الناس او دین یہود اپناؤ۔ وہ کہتے ہیں نا یہ غلطی ہے، جرم ہے، جس نے بھی یہودیت کی تبلیغ کی غلط کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کا دین یہ عرفہ و اعلیٰ دین ہے، اور باقی غیر یہود، قوم غیر یہود، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ اس دین کے قابل نہیں ہیں۔ اگر یہ یہودی بننا بھی چاہیں تو ہم نے روکنا ہے ان کو کہ آپ یہودی نہیں بن سکتے، بھلے یہودیوں کے نوکر بن سکتے ہو، یہودیوں کے چیلے چپانڈے بن سکتے ہو، یہودیوں کے خدمتکار بن سکتے ہو، یہود کے خادم بن سکتے ہو، یہود کے اسیر بن سکتے ہو، لیکن یہودی نہیں بن سکتے۔ یہودی ہونے کے لیے ایک خاص اعلی نسل ہے، اور اسی کی اولاد ہی یہود ہو سکتے ہیں، دوسری کوئی نسل یہودی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو وہ اس کو اعلی نسل کا یہودی قبول نہیں کرتے، برخلاف عیسائیوں کے، وہ اپنا مذہب پھیلاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھڑا دھڑ عیسائی بنا رہے ہیں، جہاں پیسے کے زور سے کوئی عیسائی نہ بنتا ہو، وہ بندوق کے زور سے بنا رہے ہیں، جس طرح سے برما کے اندر بناتے ہیں، ان کو بدھسٹ بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، یا جس طرح مرکزی افریقہ میں آج کل بہت ظلم مسلمانوں پر مرکزی افریقہ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں قتل عام مسلمانوں کا عیسائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، انہیں عیسائی بنانے کے لیے، زبردستی و جبرن عیسائی بنانے کے لیے۔ عیسائی اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن یہود نہیں کرتے، کیونکہ یہود کا اعتقاد ہے کہ ہم احباء اللہ ہیں، محبوب خدا ہیں، ہم ساری باقی دنیا ہمارے لیے ہے اور ہم فقط خدا کے لیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نحن اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ ہیں، کہ قرآن کریم نے بار بار انہیں خطاب کیا ہے کہ ان زعم یا ایوہ الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، جنہوں نے یہودیت کا مسلک و مذہب اختیار کیا ہے، اگر تمہارا گمان یہ ہے، ان زعمتم، اگر تمہاری سوچ یہ ہے، تمہارا تخمینہ یہ ہے، تمہارا اندازہ یہ ہے، تخیل تمہارا یہ ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ لوگوں کے بجائے تم اولیاء اللہ ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو، یہ کیسے اللہ کے اولیاء ہو، موت سے ڈرتے ہو اور دعویٰ ولایت کا زبان پر رکھتے ہو، پھر تمنا کرو، اگر خدا کے ولی ہو اور اولیاء خدا، تو خدا سے ملنے کی آرزو بھی دل میں ہونی چاہیے تمہاری۔ یہ جھوٹ ثابت کیا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، اور قرآن نے ہی گواہی دی ہے کہ بعض جگہوں پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، نعوذ باللہ، ہم خود اولاد خدا ہیں، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، یہ کہا انہوں نے کہ ہم ابناء اللہ ہیں۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ لن تمسن النار، ہم جہنم نہیں جائیں گے، غلط کام کریں تو بھی جہنم نہیں جائیں گے، بد عملی کریں تو بھی جہنم نہیں جائیں گے، ہم حرام کھائیں پھر بھی جہنم نہیں جائیں۔ اس لیے یہودی کھل کے سب کچھ کرتے ہیں، چونکہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ کرو جہنم نہیں جانا، جہنم یہود کے لیے ممنوع، جہنم کی آگ یہود پر حرام، جہنم کے لیے اور بہت سارے پیدا ہوئے ہیں، یہود نے جہنم نہیں جانا۔ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، چند دن، اگر کوئی چلا بھی جائے جو بہت بڑا مجرم ہوگا، آریل شیرون جیسا، اگر وہ جہنم چلا بھی جائے تو چند دن کے لیے جائے گا، چند دن بعد پھر کیا ہوگا۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ چونکہ ہماری پارٹی بہت مضبوط ہے، اول تو جائے گا نہیں کوئی، اگر کوئی چلا بھی گیا تو فوراً اس کو باہر نکال کے لے آئیں گے، پارٹی مضبوط ہے۔ کیا پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ انبیاء حضرت موسیٰ و اولاد یعقوب و اولاد حضرت اسحاق، یہ ہماری پارٹی ہے، یہ ہمیں فوراً نکال لیں گے جہنم سے، اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک دعویٰ دوسرا تھا ان کا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جہنم حرام ہے ہمارے اوپر اور جنت واجب، کیونکہ جنت کا قانون یہ ہے کہ اس میں یہودی و نصرانی ہی جا سکتے ہیں، یہودی اور نصرانی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب یہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ ان کا اعتقاد ان کے مغز میں، ان کی کھوپڑیوں میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی یہود کا نظریہ ہے۔ کیوں یہ باتیں قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی؟ یہ قرآن کے قصے ہیں، قرآن کے واقعات، تاریخی کہانیاں بنی اسرائیل کی اور دیگر قوموں کی ذکر فرما کے پھر فوراً اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے مومنو تم ان کی طرح نہ بننا، نہ ان کی طرح سوچنا، نہ ان کی طرح زندگی بسر کرنا، نہ ان کی طرح عقیدہ بنانا، نہ ان کی طرح حلیہ بنانا، ان کے ساتھ اپنی شباہت پیدا نہ کرنا، لا تکونوا کالذین، ان کی طرح، ان کی مانند بھی نہیں بننا تم نے، کیونکہ تم مومن ہو، تمہارے لیے میں نے قرآن بھیجا، نبی بھیجا، شریعت بنائی، دین بنایا، تمہیں حق کا راستہ بتایا، تمہیں مومن ہونے کا معیار بتایا، تم نے مومن بننا ہے۔ مقلد یہود اور معتقد اعتقاد نصارہ نہیں بننا تم نے۔ یہودی دینداری اور عیسائیت کی دینداری جو قرآن نے ذکر کی کہ البتہ تحریف شدہ دینداری، حقیقی یہودیت یہ نہیں تھی، حقیقی عیسائیت بھی یہ نہیں تھی، محرف تحریف شدہ، جس کے اندر علماء یہود و علماء نصارہ نے تبدیلیاں ایجاد کی۔ یہود کے علماء نے یہودیت کے اندر، نصارہ کے علماء نے نصارہ کے اندر، اور قرآن نے ان کا بھی پول کھول دیا کہ تم نے فیسیں لے کر، پیسے لے کر دین میں تبدیلی پیدا کی ہے، کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان علماء کا کام یہ تھا کہ یہ قوانین کو، احکام کو، اللہ کے ضابطوں کو ہیر پھیر کرتے تھے، اترتا کچھ اور تھا ضابطہ، یہ توڑ مروڑ کر اس کو کسی اور طرح سے بیان کرتے تھے۔ ایک کام یہ کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر، باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پھر لوگوں کو بتاتے تھے۔ قرآن مجید نے پھر ان کی سرزنش کی، توبیخ، لم تلبس الحق بالباطل، یہ کیا ملاوٹ ہے جو تم انجام دے رہے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر کیوں یہ کام کر رہے ہو، حق کو خالص بیان کرو، باطل کی خالص نشاندہی کرو تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکیں، تشخیص دے سکیں، تمیز کر سکیں، حق و باطل کو الگ الگ کر کے پیش کرو، ملاؤ نہیں، تلبیس نہ کرو۔ اور ایک کام دین فروشی کرتے تھے علماء یہود و علماء نصارہ، پیسے لے کر لوگوں کی مرضی کے مطابق ان کو دین بنا کے دیکھتے تھے، پہلے سائز لیتے تھے کہ کیا چاہیے تجھے، پھر ویسا ہی دین بنا کر انہیں سمجھاتے تھے، پہلے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے، کیا چاہیے تمہیں، کیا مانگتے ہو، لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، پھر اس کے مطابق چونکہ ماہر تھے، علماء تھے، پڑھے ہوئے تھے، مہارت تھی، لہذا لوگوں کے مطالبے و لوگوں کی تقاضے کے مطابق دین بنا کر پیش کرتے تھے۔ شرط یہ رکھتے تھے کہ یہاں پر اپنی رقم ڈال دو، اس جیب میں فیس ڈال دو، پھر اس کے بعد جو چیز سننا چاہتے ہو ہم سنانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر قرآن کریم نے ان کی مذمت کی، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ دین میں نے بیچنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ کاروبار کرو، تم کھیتی باڑی کرو، وہاں سے معیشت کماؤ، کاروبار کرو، تم دوسرے لوگوں کی طرح، کاروباریوں کی طرح، تاجروں کی طرح کچھ خریدو، کچھ بیچو۔ ایک چیز کی فروخ ممنوع ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ وہ ہے نا، لاہور کے ہی ہیں ظاہراً، وہ شاعر میاں محمد ہے، کیا نام ہے ان کا، میاں محمد کا ہے نا یہ شعر، کہ ہاں میاں محمد بخش، ڈھادے مسجد ڈھادے مندر ڈھادے جو کچھ ڈھہندا، پر کسے دا دل نہ ڈھائی، اور رب دلا وچ رہندا، یہ ہے نا کہ جو گر سکتا ہے گرا دے دوبارہ بن جائے گا، ہے نا، کچھ چیزیں گر جاتی ہیں دوبارہ بن جاتی ہیں، پہلے سے اچھی بن جاتی ہیں، لیکن ایک چیز نہ توڑنا، کیونکہ وہ کبھی بنتی ہی نہیں ہے، کسی کا دل نہ توڑنا، دل نہ توڑنا، ماں باپ کا دل نہ توڑنا۔ اب یہاں سامنے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا دل نہ توڑنا، کسی مومن کا دل نہ توڑنا، کیونکہ دل ٹوٹ جائے پھر دوبارہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو چیز ہاتھ آئے بیچ سکتے ہو، البتہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے، قبضہ کر کے نہ بیچو، غصب کر کے نہ بیچو، زمین بیچو، کھیت بیچو، پھل بیچو، درخت بیچو، گاڑیاں بیچو، جانور بیچو، مویشی بیچو، کھالیں بیچو، سری پائے بیچو، جو مرضی ہے پکا کے بیچو، کچا بیچو، آٹا بیچو، روٹی بیچو، جو مرضی ہے بیچو، دین نہ بیچنا، ضمیر نہ بیچنا اور دین نہ بیچنا۔ یہ قابل فروخت نہیں ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ ایک ضمیر نہ بیچنا اور ایک دین نہ بیچنا۔ لا تشترو، یہ آیت قرآن ہے، لا تشترو بے آیاتی سمنا قلیلا، میری آیات، میرا دین، میری ہدایات کو فروخت مت کرو۔ یہ متاع قابل فروخت نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، ہدایت بیچنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہود کے قصے بتاتا گیا قرآن، ساتھ ساتھ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے مومنو ان کی طرح نہ بننا۔ کسی پہلو سے تمہاری شباہت یہود کے ساتھ نہ ہو۔ نہج البلاغہ میں اسی حکمت میں، پہلے یہ حکمت بیان ہو چکی ہے، ایک حکمت کے اندر امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے حکم دیا تھا بوڑھوں کو کہ خضاب کیا کریں، اپنی داڑھیوں کو مہندی کے ساتھ یا رنگ لگائیں، خضاب کیا کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ خوب اس وقت ضرورت تھی کہ اپنی داڑھیوں کو خضاب کرو، چونکہ مسلمان تھوڑے تھے اور وہ تھوڑے سے بھی بوڑھے تھے، ایجڈ تھے، جوان نسل ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ابھی ہماری مسجدوں میں صرف بوڑھے ہوتے ہیں، جوانوں کو ابھی کلبوں سے فرصت نہیں کہ وہ مسجدوں کی طرف آئیں۔ ہو، اس وقت رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ دشمن زیادہ ہے اور دشمن بھی بہت خوفناک، مشرکین مکہ، صنادید قریش و عرب، بہت ہی ظالم، ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اپنی سفید داڑھیوں کو خضاب کر کے کالا کر لو، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ ابھی ناتوان نہیں ہوئے، ابھی طاقتور ہے، ابھی جوان ہے۔ اور بعضوں نے یہ مقصد خضاب کا بھول گئے، فقط مہندی پکڑ لی، اب سارا دین سمٹ کے داڑھی کو مہندی کرنے میں لگے رہا تھا، صبح و شام لگے رہتے، ایک کوٹ صبح کرتے تھے، ایک کوٹ شام کو۔ امیر المومنین نے فرمایا اس وقت ضرورت تھی، ابھی ضرورت ابھی اختیار ہے تمہارا، لازمی نہیں ہے۔ اگر پسند ہے خضاب کرنا، خضاب کرو، اگر نہیں ہے تو نہ کرو۔ اور ساتھ ہی حضرت نے فرمایا کہ حلیہ بنانے میں یہ خیال رکھنا کہ حلیہ بنانے میں اپنا حلیہ یہود جیسا نہ بنانا، مومن کا حلیہ مومنانہ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار، کبھی بھی اپنا حلیہ یہود والا نہ بنانا، اپنی شباہت یہود کے ساتھ نہ رکھنا، تمہاری مومنانہ شناخت ہونا چاہیے۔ مومن کے لیے صرف لقب ہی نازل نہیں ہوا، پورا مکمل پیکج آیا ہے، پورا پیکج ایمان کا اللہ نے مومن کے لیے بیان کیا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہود کی طرح پھر ایک کام نہ کرنا، نومنو بباز و نکفرو بباز، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا۔ یہود ایک اور کام، انہوں نے دینداری میں ایک اور بدعت شروع کی تھی، انہوں نے سمجھا یہ دین بوفے ہے۔ بوفے دیکھا نا آج کل، جیسے آپ ولیمے میں، کھانے میں، کھانا آ کے ایک جگہ بھر دیتے ہیں باؤلز میں آ کر، پھر اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں جو جس کو پسند ہے وہ اٹھا کے کھا لے۔ اب کوئی حلوے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی بریانی پہ، کوئی چکن پہ، کوئی باربیکیو پہ، کوئی کباب پہ، کوئی اپنی اپنی پسند کی چیز سے شروع کرتے ہیں۔ خوب، یہود یہی کام کرتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ دین بھی ایسا ہی ہے، اپنی اپنی پسند، جو جس کو پسند ہے وہ اٹھا لو، جو پسند نہیں ہے وہ رہنے دو۔ کہو نماز مجھے پسند نہیں ہے، اس کو رہنے دو آپ، روزہ بھی سخت ہے، پیاس لگتی ہے، یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی رہنے دو آپ۔ کسی نے تسبیح اٹھا لی، کسی نے ذکر اٹھا لیا، کسی نے فکر اٹھا لیا، کسی نے کوئی چیز اٹھا لی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بوفے تو نہیں بنایا، میں نے دین بنایا ہے، تمہیں ولیمے میں تو نہیں بلایا تمہیں کہ مرضی کی بوٹی اٹھا لو، دوسرا
چھوڑ دو، یہ سب کچھ اٹھانا ہے تمہیں، اسا ان تکرہ شیئن وہو خیر لکم، شاید اس دین میں تمہیں کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہو اور وہی بہترین ہے تمہارے لیے۔ برابر اٹھو، یہ سب تمہاری ضرورت ہے۔ اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، شاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وہ غلط ہو تمہارے لیے۔ اس لیے نومنو بباز و نکفر بباز، مرضی کا دین لے لو اور جو مرضی نہیں اس کو چھوڑ دو، یہ یہودیت کے طریقہ ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنا، تم سارا دین لے لو، مکمل دین لے لو۔ اس لیے کہ پورا دین مکمل پیکج بنایا ہے تمہارے لیے، یہ پیکج پورا ہوگا تو دین کا فائدہ ہوگا، اگر کوئی چیز چھوڑ دی کچھ نہ لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پورا پیکج آپ نے لینا ہے، ایمان ایک پیکج کی صورت میں آپ کو دیا گیا، اس مکمل کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں پیکج میں مومن کا حلیہ بھی شامل ہے، اس پیکج کا ایک حصہ کیا ہے کہ تمہارا حلیہ بھی، ہاں مومن والا ہونا چاہیے، شباہت نہ بناؤ اپنی یہود کے ساتھ۔ یہ روایت اگر مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں اس کا متن پڑھ دوں، تبرکن تیمنن، کہ ہماری مجلس کلام امیر المومنین سے مزین ہو جائے۔ درود پڑھیے محمد والے۔ اس روایت کے مطابق امیر المومنین نے، ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ خضاب جو چل رہا ہے سنت، تو آیا آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کریں؟ حضرت نے فرمایا نا، یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ وَسُئِلَ، حکمت نمبر 16 ہے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں، گھر میں جا کے پڑھ دینا، حکمت نمبر 16۔ وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، پوچھا گیا رسول اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، امیر المومنین سے پوچھا گیا، فرمان یہ تھا رسول اللہ کا، غیرو شیبا، اپنے بڑھاپے کو چھپاؤ، تبدیل کرو، خضاب لگاؤ، بڑھاپے کو چھپاؤ، یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ ولا تشبہو بالیہود، اور تمہارا حلیہ یہود کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ کا فرمان تھا۔ یہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، آپ فرمائیے کہ رسول اللہ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے، کہ ہم اپنا بڑھاپا چھپائیں، خضاب لگائیں، اور اپنا حلیہ یہود کے مشابہ نہ کریں؟ اس کے دو حصے ہیں، ایک خضاب کے بارے میں ہے اور ایک یہ کہ اپنا حلیہ یہود کی طرح مت بناؤ، نہ چہرہ یہود کی طرح، نہ سر یہود کی طرح، نہ گریبان یہود کی طرح، نہ ماحول یہود کی طرح، نہ گھر یہود کی طرح، نہ بازار یہود کی طرح، نہ بات یہود کی طرح، نہ فکر یہود کی طرح۔ لا تشبہو بالیہود، یہود کے مشابہ مت بنو، تم افکار بھی تمہارے وہ نہ ہو جو یہود کے افکار تھے۔ یہود کا یہ فکر تھی کہ ہم نے جہنم نہیں جانا، حرام ہے ہم پر، جنت ہم پر واجب ہے۔ قرآن مجید نے ان کی سرزنش کی، یہ کہاں سے تم نے یہ سیکھ لیا؟ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ سب تمہارے اندازے ہیں، ان ہم ان و الا امانیہ، یا ان ہی یا الا امانیہ، یہ فقط تمہارے اندازے ہیں، تخمینے ہیں۔ جیسے آپ اندازہ لگاتے ہیں، جی بھائی فلاں جگہ زمین ہے، پلاٹ ہے، کہتے ہیں میرے خیال میں ہوگا، وہ بھی اندازہ ہے آپ کا، ہوگا کس ریٹ میں ہے، نرخ کیا ہے، آپ کہتے ہیں تقریباً اتنے میں ہوگا، پر مرلہ اتنے میں ہوگا، یہ بھی آپ کا اندازہ ہے. اندازہ لے کر آپ جب جاتے ہیں, جب متعلقہ آدمی سے جا کر پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہاں کوئی پلاٹ موجود نہیں ہے. پہلا اندازہ وہیں باطل ہو گیا. اگر برفرض کوئی پلاٹ موجود ہے, آپ یہ سوچ کے کہتے کہ اتنی قیمت میں ایک مرلہ ملے گا, جب قیمت پوچھی تو سر سے دھواں اٹھنے لگا, دوسرا اندازہ بھی غلط نکلا. اب آپ سوچتے ہیں میں جو بھی اندازہ لگا کے آیا تھا سارا غلط نکلا. حالانکہ یہ دنیاوی امور ہیں جن میں تجربہ کار لوگ معمولاً صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں, چونکہ دنیا ہے, کاروباری لوگ کاروباری میدان میں اندازے لگا لیتے ہیں. دین کاروبار نہیں ہے, دین میں کوئی اتنا تجربہ کار نہیں ہے جو اندازے لگا لے, جو تخمینے لگا لے. اندازوں سے دین نہ بناؤ اپنا, اندازے مت لگاؤ, حقیقت کو جانو, ضابطوں کو سمجھو, اللہ کے دین کو سمجھو, ہدایت کے اصولوں کو سمجھو. اندازے عموماً غلط نکلتے ہیں دنیا میں بھی, اور دین کے بارے میں مکمل غلط نکلتے ہیں. دین کے بارے میں دلیل نہ اندازہ, تخمینہ, مستند دلیل. دین لو اپنے منبع سے. رسول اللہ فرما کے گئے تھے اپنی امت کو, انی تارک فیکم ثقلین, میں تمہارے لیے دو مضبوط, سنگین, گران دین کے سہارے دو منبع چھوڑ کے جا رہا ہوں. صرف ان دو سے دین لینا, کسی تیسری چیز سے دین کا سوال نہ کر, کسی تیسرے منبع کی طرف نہ جانا. کتاب اللہ ہے واترتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کے علاوہ کسی سے دین کی بات نہ پوچھنا. اگر کسی اور سے دین کی بات پوچھی وہ بتا دے گا, وہ اندازہ تو ہو سکتا ہے, دین نہیں ہو سکتا. اور جو اندازے لگا کر دین بتائے اس کے بارے میں ہے فویل للذین کفروا من النار, ہلاک ہو گیا جس نے دین میں اندازے لگائے. اندازے مت لگاؤ دین میں, حقیقت کو سمجھو. حقیقت چونکہ بیان کر دی گئی ہے, کتاب خدا موجود ہے و اہل بیت, اور ساتھ ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ کتاب اور اہل بیت کا اتنا گہرا تعلق ہے, لن یفترقا, ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. نہ کتاب اہل بیت سے جدا ہے اور نہ اہل بیت کتاب سے جدا ہے, کسی چیز میں جدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگا, جیسے بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے جیب میں چھوٹا قرآن, ابھی چھپ گئے ہیں, پرنٹ ہو گئے ہیں قرآن مختلف سائز کے, ہر سائز کا قرآن چھپا ہوا ہے. کوئی قرآن ہے جہیز کے لیے چھپے ہوئے ہیں, کوئی قرآن گفٹ کے لیے چھپے ہوئے ہیں, کوئی قرآن چومنے کے لیے چھپے ہوئے ہیں, کوئی قرآن ہے جیب سائز, پاکٹ سائز, ابھی چھوٹے چھوٹے قرآن گاڑیوں میں لٹکانے کے لیے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. نہ عزیز امان, ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے قرآن کا چھوٹا سائز نہیں, بریک ہے وہاں. اگر پاؤں کے نیچے غور سے دیکھو تو ایک پیڈل لگا ہوگا جس کا نام ہے بریک, سپیڈ میٹر ہے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے. یعنی کہ گاڑی کے اندر قرآن لٹکا لیا تو اب سگنل بھی توڑتے جاؤ اور ایکسیلیٹر بھی اوور سپیڈ میں جاؤ اور خوش رہو کہ قرآن کا یہ نسخہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا. کہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں. ایک صاحب گاڑی پہ ہمیں بٹھا کے لے جا رہے تھے مجلس کے لیے, راستے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے تھے, رانگ سائڈ سے بھی جا رہے تھے, آنے والے روڈ سے یہ جا رہے تھے, سپیڈ بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے, کسی سگنل کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے, اور بہت ہی خطرناک ڈرائیونگ جو دیکھی ہوگی بعضوں کی آپ نے, خوفناک قسم کی. خوب ہم نے انہیں تذکر دیا کہ بھائی یہ ذرا احتیاط سے چلو. کہتے ہیں مولانا گھبرائیے نہیں, مولا مالک ہے. کب مولا مالک ہے؟ میں نے کہا یہ کام مولا کے ذمہ آپ نے لگا دیا, اللہ نے تو مولا کے ذمہ کوئی اور کام لگائے تھے. اللہ نے مولا کو اس لیے بھیجا تھا کہ مولا تجھے یہ بتائے کہ صحیح سمت سے ڈرائیونگ کر. خدا نے تو مولا کسی اور کام کے لیے بھیجے تھے. مولا بھیجے تجھے آگاہی دیں, تجھے علم دیں, تجھے حکمت دیں, تجھے نظم سکھائیں, ڈسپلن سکھائیں, قانون کا احترام کے لیے مولا بھیجا. تو قانون توڑ کے کہتے ہیں مولا مالک ہے, تیری غلطیوں کے مولا مالک ہے. نہ, مولا ایسے کسی قانون شکن کے مالک نہیں. قانون توڑنے والے سے مولا کا کیا تعلق ہے؟ مولا مالک. اب ایک ایڈیشن قرآن کا پرنٹ ہوا ہے, بالکل پڑھنے کے قابل نہیں ہے, اس کے اندر مائکروسکوپ سے بھی نہیں پڑھ سکتے آپ, اتنی باریک وہ ہے عبارت یا لفظ کہ بڑی دنیا کی ہیوی مائکروسکوپ لے کر اس سے بھی وہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ کیوں پرنٹ کیا ہے؟ برکت کے لیے, کہ گاڑی میں لٹکا لیں گے, ایک تو گاڑی چوری نہیں ہوگی, دوسرا چالان نہیں ہوگا, تیسرا ایکسیڈنٹ. یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, ڈرائیونگ کی خلاف ورزیوں سے بچانے کے لیے تمہیں نہیں آیا, چالان اور جرمانے سے بچانے کے لیے تمہیں نہیں آیا. قرآن کے کئی ایڈیشن لوگوں نے, ایک ایڈیشن ایسا ہے جو پاکٹ سائز ہے, ہمیشہ جیب میں رکھو, گاڑی میں رکھو. اس کا مطلب یہ جی ہمیشہ آرا, ایک بعض لوگ ہیں جب دیکھو ہاتھ میں قرآن ہے. قرآن اور عطرت کا ساتھ ایسا نہیں جیسا بعض ریاکاروں کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر ذہن میں آتا ہے. قرآن اور عطرت کا ساتھ کا معنی یہ ہے کہ جس کا حکم قرآن دیتا ہے عطرت بھی اسی کا حکم دے رہی ہے. جس سے قرآن روک رہا ہے عطرت بھی اسی سے روک رہی ہے. قرآن جس کی شکایت کرتا ہے عطرت بھی اسی کی شکایت کرتی ہے. قرآن جس کی شفاعت کرتا ہے عطرت بھی اسی کی شفاعت کرتی ہے. قرآن و عطرت کہیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں, یعنی کہ عطرت کچھ اور بتا رہے ہیں اور قرآن کچھ اور. لن یفترقا, قرآن و عطرت میں کہیں بھی جدائی نہیں ہے. رسول اللہ فرما کر گئے کہ میں یہ ترکہ, یہ میراث, یہ سرمایہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنا دین ان سے لینا. دین لینے کے لیے قرآن و عطرت ہے, تیسرا کوئی منبع نہیں. تیسرا منبع آ جائے گا تخمینہ, اندازہ, حد سو گمان. قرآن و عطرت سے دین لینا ہے. قرآن شناس اور عطرت شناس انسان چاہیے جو قرآن کو بھی سمجھتا ہو اور عطرت کی زبان کو بھی سمجھتا ہو. اہل بیت علیہ السلام نے خود ایسے شاگرد تربیت کیے جنہیں قرآن بھی سکھایا, جنہیں عطرت کا فرمان بھی سکھایا, اور پھر انہیں کہا کہ تم جو جا کر لوگوں کو قرآن و عطرت کی تعلیم دو جا کر, اور لوگوں سے کہا ان کی بات پہ دھیان رکھنا, جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے, جو کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے ترجمان ہیں, ان کی بات سننا. اگر ان کی بات نہیں سنو گے, تخمینے و اندازے ہر کام کے اندر توجہ فرمائیے. ایک کام بنو امیہ نے کیا, اور بنو امیہ جس طرح یہود نے کیا جو کچھ وہ سارا مسلمانوں نے اپنا لیا. یہود نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا, مسلمانوں نے کہا کوئی ہم بھی پیچھے تھوڑے ہی ہیں ان سے, وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے حق چھپایا, انہوں نے بھی حق چھپانا شروع کر دیا. انہوں نے دین بیچا, یہ قرآن نے ذکر کیا سارے بار, انہوں نے دین بیچا. اب انہوں نے کہا یوں تو نہیں کہ صرف یہودی کو دین بیچنا آتا ہے, ہمیں بھی دین بیچنا آتا ہے. اب معلوم نہیں آپ نے خریدا ہے یا نہیں خریدا کبھی. ایک شعر بہت بچپن میں پڑھا تھا اور پریشان کرتا تھا وہ شعر بہت, کئی مجالے سے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, آپ نے بھی سنا ہوا ہے وہ شعر, علامہ اقبال کا شعر, کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر، گلی بوریا کو کہتے ہیں، دلق اویس، اویس کی ردا، اویس قرنی، اور چادر زہرا. یہ پڑھتے تھے شعر لیکن معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں، کون بیچتا ہے چادر زہرا، فروخت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ بعد میں پتا چلا یہ تو روز فروخت ہوتی ہے. لیکن غریب بیچتا تو نہیں ہے. شیخ حرم بیچتا ہے، کوئی مارکیٹ ہے تو بیچتا ہے، کوئی خریدار ہے تو بیچتا ہے، خریدنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اگر نہ خریدیں تو بیچنے والے کا بازار چلتا ہی نہیں، وہ کاروبار ہی بدل دیتا ہے. جو دین بیچتے ہیں یہ کبھی کچھ اور بیچا کرتے تھے، کبھی چنے بیچا کرتے تھے، چنے چھوڑ کے دین کیوں بیچا؟ چونکہ وہ مارکیٹ کساد تھی، مندہ تھا، یہاں پر خریدار زیادہ ہیں. پکوڑی خریدنے والا خریدنے سے پہلے الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کہیں جلا تو نہیں دی، کہیں کچی تو نہیں ہے، لیکن دین خریدنے والا نہیں دیکھتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لہذا بیچ دیتا ہے. بس غریب یہ خوش نہ ہو کہ بیچتا نہیں ہے، خریدتا تو ہے، بکتی ہیں یہ ساری چیزیں. وہ آپ نے دیکھا بیچتے ہیں، فروخت ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور ہم خرید کے دین خوش نہ ہو جائیں، اتنے پیسے دے دیے، اتنی فیس دے دی، بات کروا لی اپنے نفع میں، اور سند مل گئی، تائید لے لی ہم نے. بنو امیہ نے پورا دین بنوایا اور اس کی ترویج کے لیے بڑا اعلی انتظام کیا. بنو امیہ نے 4000 رائٹر خریدے، 4000 رینٹل رائٹر لکھنے والے، 9000 خطیب. یہ صرف ایک عہد کی بات کر رہا ہوں، نہ پوری مدت میں، ایک زمانے میں، ایٹ اے ٹائم، ایک زمانے میں 4000 اہل قلم، 9000 اہل سخن، جن کو تنخواہ سرکار سے ملتی تھی، دربار سے ملتی تھی. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام دین بتانا تھا لوگوں کو، لیکن نہ قرآن کا دین، اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین، بلکہ وہ دین جس سے بنو امیہ کو فائدہ ملے، جس سے ان کو فائدہ ملے. یہ خطیب، یہ رینٹل ممبروں پہ آتے، آ کر لوگوں کو وہ بتاتے جو بنو امیہ کا بورڈ، انہوں نے ایک بورڈ بھی بنایا ہوا تھا، دین بورڈ، جو وہاں پر آئیڈیا بد دیتا کہ یہ چیز پھیلنی چاہیے لوگوں کے اندر اپنی مرضی کے مطابق. یہ آئیڈیا، یہ نظریہ لے کر بورڈ کا نظریہ دربار سرکار میں آ جاتے تھے، ان ماہرین کے پاس ڈیمانڈ نوٹ کراتے کہ یہ چیز پھیلانی ہے. وہ ماہر ہوتے تھے، اہل قلم بھی تھے اور اہل سخن بھی تھے. اور جب انسان کے پاس یہ دو صلاحیتیں ہوں، ہر چیز اپنی قبول کروا لیتا ہے. آج آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، آپ کے ذہن دو چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ سے مراد یعنی عوام، ایک سیاست سے اور دوسرا دینی مسائل سے، ملکی سیاست اور دینی مسائل. ملکی سیاست، آپ روز اخبار پڑھتے ہیں، اہل قلم کے کالم پڑھتے ہیں، اور ٹی وی دیکھتے ہیں، اینکرز کے تبصرے سنتے ہیں، ٹاک شو سنتے ہیں، جو آپ کو ملکی سیاست بتا رہے ہیں، عالمی سیاست بتا رہے ہیں، پالیسیاں بتا رہے ہیں. اور دوسری طرف سے ممبروں سے آپ دین سنتے ہیں. اہل قلم سیاست سکھا رہے ہیں اور اہل سخن دین سکھا رہے ہیں. خب یہ جو سکھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ آیا قرآن سے دین لے کر ہمیں بتا رہے ہیں؟ آیا اہل بیت سے لے کر بتا رہے ہیں یا کسی کا ڈیمانڈ اس کو نظریے میں بدل کر اس کا پرچار کر رہے ہیں؟ حکومتوں کو جب بھی کوئی بات کروانی ہوتی ہے پہلے میڈیا کو دیتے ہیں کہ میدان ہموار کرو، لوگوں کی ذہن ہموار کرو، ابھی مذاکرات کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ چند روز قبل ہم نے ایک تجزیہ کیا اسی موضوع کے بارے میں، شاید آپ نے سنا ہوگا، آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، شاید مشرب ناب میں آ جائے، آپ کو آپ تک پہنچائے گا کہ مذاکرات جو جاری ہیں ملک کے اندر، اب اس میں بہت سارے حادثات بھی ہو گئے بیچ میں، پھر یہ شور اٹھا جی اب مذاکرات نہیں ہوں گے، سب کو میڈیا نے یہ بتایا کہ یہ مذاکرات کو سبوتاج کیا جا رہا ہے، مذاکرات کو خراب کیا جا رہا ہے، مذاکرات کو، ہم نے عرض کیا وہاں پر نہ الٹ ہے، یہ مذاکرات خراب کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے کے لیے۔ ایف سی کے اہلکار شہید کیے جس میں اکثر شیعہ تھے، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مذاکرات خراب ہو جائیں، یہ اس لیے ہوا کہ مذاکرات تیز ہو جائیں۔ درود پڑھیے محمد والے۔ سات مذاکرات کے لیے اہل قلم ہر روز کالم لکھتے ہیں، اینکر پرسن آتے ہیں، مہمان بلاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر آ کر میدان ہموار کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی ذہنوں میں جو کچھ وہ سنتے ہیں ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے۔ ٹی وی سے سیاست سنتے ہیں، ممبر سے دین سنتے ہیں۔ کبھی یہ بھی توجہ کریں کہ یہ سنانے والے، کہ ایسا تو نہیں کہ کسی بورڈ کے نظریات کو آ کر پیش کرتے ہیں، چونکہ حکومتوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان کی، اہل قلم کی اور اہل سخن کی، بڑے فصیح و بلیغ تقریریں کرنے والے جن کے بیان میں جادو ہوتا ہے، جو مجمع کی نبض جانتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں۔ آپ بہت سنجیدہ انسان ہیں، اگر ایک ماہر آدمی آئے وہ جب چاہے آپ کو ہنسا دے گا، جب چاہے آپ کو رولا دے گا، آپ کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ ہنسنا چاہتے ہیں وہ رولا سکتا ہے آپ کو، آپ رونا چاہیں وہ ہنسا سکتا ہے آپ۔ جب کسی سحر بیان کے سامنے بیٹھتا ہے آدمی، اپنا اختیار اس کو دے دیتا ہے۔ عوام عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، جس سے متاثر ہو جائیں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا ذہن بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا دل بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا دین بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر متاثر ہو جائیں، شاید یہ کہ متاثر ہو جائیں، متاثر کرنے والے ماہرین موجود ہیں، انہیں فن آتا ہے کس طرح سے ہم نے متاثر کرنا ہے۔ وہ بابا آپ دیکھیں گے ملک اہم پاکستان کے اہم مواقع پر شعلہ بیان خطیب عموماً آ جاتے ہیں میدان کے اندر، شعلہ بیان ہی آ کر دکھائیں گے۔ الیکشن قریب قریب ہوں جب، یا کوئی اور اس قسم کا موقع جیسے آج کل ہے، وہ بڑے شعلہ ور خطیب، ملک نامور بین الاقوامی شہرت کے حامل، ان کو میدان دیا جاتا ہے، ان کو ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، یا بڑے اہم مواقع پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ حکومتوں کی، سرکار کی ضرورت ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ سرمایہ ہے ان کا، یہ سرمایہ اسی دن کے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ بنو امیہ نے یہ سرمایہ تیار کیا۔ اگر اس وقت، وہ پرانا دور تھا، سادہ سا دور تھا، قبائلی زمانہ تھا، قبائلی زمانے کی ابتدائی معمولی سی حکومت، وہ بھی ملوکیت و بادشاہت کی حکومت، اس کو آج سے 1300 سال قبل یا 1400 سال پہلے ضرورت پڑی عوام کو اپنا من پسند دین سکھانے کے لیے، اس نے 4000 اہل قلم اور 9000 اہل سخن کرائے پر لیے، ان کو تنخواہیں دی، اپنی مرضی کی بات عوام تک کروائی۔ آج تو حکومتیں پیچیدہ ہو گئی ہیں، آج تو کسی ملک کے اندر اس ملک کی حکومت نہیں ہے، آج یوں سمجھے کہ ایک عالمی حکومت تمام ممالک پر حکومت کر رہی ہے، آپ کے ملک کے اوپر، بظاہر تو آگے لگتا ہے نا پاکستان، آپ کو ظاہر لگتا ہے کہ ظاہر وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حکومت نہیں کر رہے، حکومت کوئی اور لوگ کر رہے ہیں، حکومت کوئی اور لوگ کر رہے ہیں. اگر ابتدائی مثلا ایک پنڈ میں، دیہات میں 4000 خطیب، 4000 اہل قلم اور 9000 اہل سخن ایک دیہات کے لیے اگر ضروری ہیں، تو ایک شہر لاہور جیسے شہر کے لیے کیا ضروری نہیں ہوں گے؟ وہاں تو 400000 کو رینٹ پہ لیا جائے گا، 400000 اہل قلم و 900000 اہل سخن، چونکہ شہر بڑے ہوتے ہیں، شہروں میں آبادی زیادہ ہے، پیچیدہ زیادہ ہے. اس وقت سارے مسلمان مل کر پوری دنیا میں پاکستان کی آبادی سے کم تر تھے، ساری دنیا کی آبادی مسلمانوں کی ملا کر پاکستان کی آبادی سے کم تھے، اور آج صرف پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. 20 کروڑ عوام کا ذہن، نبض، سوچ، فکر، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کتنے اہل قلم اور کتنے اہل سخن کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ وہ سوچیں جو حکومتیں چاہتی ہیں، جو حکمران چاہتے ہیں، اور وہ کریں جو حکمران چاہتے ہیں. کرتے ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. بنو امیہ نے یہ کام کیا، انہوں نے اس وقت سادہ زمانے میں، ابتدائی زمانے میں، بڑے سمپل زمانے میں 4000 اہل قلم نے دین بنایا، 9000 اہل سخن نے وہ دین لوگوں تک پہنچایا. ضرورت تھی ان کی، چونکہ حکومتیں جب کوئی کام کرتی ہیں تو اس کو شرعی حیثیت بھی دیتی ہیں. وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں بڑے بڑے سیاسی لیڈر نامور، اور وہ آ کر مثلا کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو فوجی مرا ہے وہ شہید نہیں ہے، کتا شہید ہے، کہتے ہیں نا یہ، اور دہشت گرد کو کہتے ہیں یہ سید الشہداء، کہا گیا نا یہ. اگر یہ اتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، ان کو کیوں ٹی وی پہ آنے دیتے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، جو پاکستان کے فوجی کے لیے شہادت کے رتبے کے قائل، جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے جان دیتا ہے، وہ شہید نہیں ہے، لیکن جو بے گناہوں کو مارتا ہے وہ شہید. وہ ایسے بے تکے یہ کیوں آتے ہیں ہر چینل پر؟ ترتیب ہے ان کی، ایک دن ایک چینل پر، ایک دن دوسرے چینل پر، ایک دن تیسرے چینل پر، ایک دن فلاں چینل پر آ کر. ان کو کیوں موقع دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ذہن ہموار کر رہے ہیں. عوام کا ذہن اسی طرح بنتا ہے، اہل قلم کے ذریعے اور اہل سخن کے ذریعے. کچھ کو ممبروں پہ اور کچھ کو چینلز پہ لاتے ہیں تاکہ عوام کا ذہن بنے، عوام کی ذہن سازی کرے. بادشاہ اپنی خطائیں چھپانے کے لیے بڑی خطائیں کرتے ہیں. ایک نظریہ بنایا بنی امیہ یعنی قضا و قدر کے بارے میں، اور وہ یہ تھا کہ انسان کا اپنے عمل میں کوئی اختیار نہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا، خدا کرتا، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. انسان کی پیدائش سے پہلے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس کے ماتھے میں، پیشانی میں لکھ دیا گیا، ایک چپ ڈال دی گئی ہے یہاں پر، اس نے کیا ہونا ہے، اس نے مسلمان ہونا ہے، اس نے غیر مسلمان ہونا ہے، اس نے گمراہ ہونا ہے، اس نے ہدایت یافتہ ہونا ہے، اس نے امیر ہونا ہے، اس نے غریب ہونا ہے، اس نے فقیر ہونا ہے، اس نے امیر ہونا ہے، ثروت مند ہونا ہے، اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے صحت مند ہونا ہے، اس نے یہاں پیدا ہونا ہے، اس نے وہاں پیدا ہونا ہے، یہ سب طے شدہ ہے، لکھا ہے. اتا یہ بھی لکھا ہوا ہے ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوں گی، اور شادیوں کے بعد طلاقیں کن کن کی ہو جائیں گی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے بچے پیدا نہیں ہوں گے، اس نے کھانا کیا ہے اور کیا، یہ سب کچھ پہلے جز جز لکھ دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے یہ تقدیر سب کی لکھ دی جاتی ہے، اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی
بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل. یہ جملے آپ نے کتنی دفعہ استعمال کیے ہوں گے؟ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا, خصوصاً جب کوئی نقصان پہنچتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. جوان نکلتا ہے موٹر سائیکل لے کر, ویلنگ کرتا ہے, اس کے ویسے ہی دو ویلیں چھوٹے کم ہیں, گاڑی کے چار ویل ہونے چاہیے. بچت کے لیے جاپان نے دو ویل والی گاڑی بنائی, ٹائم کی بچت کے لیے اور مال کی بچت کے لیے. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ لاہوری جوان اس سے ایک ٹائر پہ چلائیں, دو ٹائر بھی فالتو ہیں, ایک ٹائر پہ چلائیں. ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, پھر گردن ٹوٹی ہوئی اسپتال پہنچتا ہے, فون آتا ہے گھر میں کہ بچے کی گردن ٹوٹ گئی ہے. پھر پہنچتے ہیں بزرگ وہاں پر, کیا کہتے ہیں, تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور لکھے ہوئے کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. یہی ہوتا ہے نا یہ جملہ, شاید ہر ایک نے روزانہ کئی دفعہ یہ جملہ استعمال کیا ہو, تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا. کبھی سوچا ہے کہ تقدیر کا یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ آج کسی شیعہ سے پوچھو, میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ شیعہ و سنی رسومات میں شیعہ و سنی ہے, باقی کسی چیز میں اختلاف باقی سب میں ایک ہے. سیاست دونوں کی ایک, پارلیمان دونوں کی ایک, مارکیٹ دونوں کی ایک, کاروبار دونوں کا ایک, تہذیب دونوں کی ایک, ہر چیز میں ایک ہے. جب مسجد و امام بارگاہ میں آتے ہیں, رسمیں جب دیکھتے ہیں, ایک ہاتھ باندھ لیتا ہے, کھول دیتا ہے, ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے ایک دوسرے کے لیے, یا الگ ہو جاتے ہیں, ایک شیعہ ہو جاتا ہے, ایک سنی ہو جاتا ہے. اگر ایک سنی گھر میں شادی ہو رہی ہو, ایک شیعہ گھر میں شادی ہو رہی ہو, شادی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کون شیعہ ہے کون سنی ہے. ادھر بھی دھمال ہے, ادھر بھی دھمال ہے, ادھر بھی دھماکہ ہے, ادھر بھی دھماکہ ہے, ادھر بھی مہندی ہے, ادھر بھی مہندی ہے, ادھر بھی گہنا ہے, ادھر بھی گہنا ہے, ادھر بھی سیرا ہے, ادھر بھی سیرا ہے, ادھر بھی مائیوں ہیں, ادھر بھی مائیوں ہیں, ادھر بھی چھوارا ہے, ادھر بھی چھوارا ہے. بھائی تمہیں فرق کیا ہے تمہارے درمیان؟ کہتے ہیں فرق اذان کے وقت پتہ چلے گا. فرق رسومات کا ہے, باقی ساری چیزوں میں ایک جیسے ہیں. آپ تقدیر کا نظریہ پوچھو, کسی سنی سے پوچھو, کیا کہے گا؟ یہی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے, اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. کسی شیعہ سے پوچھو, وہ کہے گا تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. رسمیں الگ الگ ہیں, تقدیر ایک ہے دونوں کی. تقدیر, یہ نظریہ تقدیر کا, یہ قرآن کا نظریہ نہیں, اہل بیت کا نظریہ نہیں, رسول اللہ کا فرمان نہیں. اللہ کی تقدیر یہ نہیں ہے. اس شامی, یہ شامی تھا وہ شخص, اب توجہ کریں, وقال علیہ السلام للسائل الشامی, یہ سوال کرنے والا اہل شام تھا, شامی شخص نے سوال کیا. لما سألہ, شامی تھا لیکن امیر المومنین کے ہمراہ تھا, اکانا مصیرنا الى الشام, یہ جو آپ لشکر لے کر جا رہے ہیں شام کی طرف, یہ ہمارا چلنا, یہ ہمارا جلوس, یہ ریلی ہماری, یہ سفر و حرکت, بقضاء من اللہ وقدر, کیا یہ اللہ کی قضا و قدر سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ لکھا ہوا تھا ہو, اگر یہ لکھا ہوا تھا تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر یہ سب طے تھا پہلے سے کہ شام میں بغاوت ہونی ہے, یہ کس نے لکھا؟ تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے. اللہ نے شامیوں کی تقدیر میں لکھا کہ انہوں نے باغی ہونا, شامیوں نے خود تو نہیں بنائی اپنی تقدیر, اللہ نے بنائی, قضاء و قدر الہی. ان کی تقدیر میں لکھا انہوں نے بغاوت کرنی ہے, اور ادھر کوفہ والوں کی تقدیر میں لکھا ہوا انہوں نے وہ بغاوت جا کر کچلنی ہے. عمار یاسر کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا انہوں نے شہید ہونا ہے,
اور قاتل کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے عمار کو شہید کرنا ہے. عمار کی تقدیر تو عمار یاسر نے نہیں لکھی، قاتل کی تقدیر بھی قاتل نے نہیں لکھی، وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جس نے مارا وہ بھی مجبور تھا، جو مرا وہ بھی مجبور تھا، تو بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے. شامیوں کو یہی دین سکھایا گیا تھا، شامی دین. شام کے لوگ، ایک بات ہم نے گفتگو کی ہے محرم کے دوران کوفہ اور کوفی کے نام سے، اگر کہیں میسر آئے تو ضرور سنیں یا پڑھیں اس کو، کوفہ اور کوفی، یہ محرم کے مجالس کا عنوان تھا بعض جگہ پر، کوفہ اور کوفی، کہ کوفہ کیا ہوتا ہے اور کوفی کیا ہوتا ہے. دلچسپ ہے آپ کے لیے، ضروری ہے وہ مومنین کے لیے سنیں اس کو. شامی ایک گروہ تھا، کوفی ایک الگ گروہ تھا. شامی گروہ بہت بے شعور گروہ تھا، خود تاریخ میں لکھا ہے، یہ تاریخ ہے، اعتقاد کی بات نہیں ہے، نہ فرقے کی بات ہے، تاریخ فرقوں کی نہیں ہوتی، تاریخ شیعہ اور سنی نہیں ہوتی، تاریخ تاریخ ہوتی ہے. تاریخی عقائق ہیں کہ شام کے لوگ بہت بے شعور لوگ تھے، وہ خود نہیں سوچتے تھے، انہیں جو کچھ حکومت کہتی وہی وہ مان لیتے اس کو. جب امیر المومنین شہید ہوئے مسجد میں، شام میں خبر پہنچی، وہ پوچھتے تھے کہ کہاں یہ واقعہ کہاں ہوا، انہیں بتایا جاتا کہ مسجد میں ہوا، تو شامی تعجب سے پوچھتے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے. آج کل یہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ہے نا، کہتے ملنگ مولا کا ہے، ان کو بھی اتنا ہی تعجب ہوتا ہے کہ مولا مسجد میں کیسے چلے گئے، ان کو بھی اتنا ہی تعجب ہوتا ہے. شامیوں کو تعجب ہوا، کیوں تعجب ہوا ان کو کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے؟ اس لیے کہ شام میں یہ پروپوگنڈا کیا گیا انہی 4000 اہل قلم اور 9000 اہل سخن نے یہ بتایا تھا، نعوذ باللہ، علی نماز نہیں پڑھتے. اور جو سنتا تھا وہ غور نہیں کرتا تھا کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے رسول اللہ اپنے بعد امت کا امام بنا کر گئے. یہ دین کے محافظ کی بات ہو رہی ہے، یہ رکن نماز کی بات ہو رہی ہے، یہ رکن دین کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا. لیکن شام میں قبول کر لی گئی یہ بات، جب ایک بات زیادہ کی جائے، ہر ممبر سے کی جائے، لوگ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہی تو ہے جب یہ کہہ رہے ہیں سارے. شامی اس طرح کے لوگ تھے. وہ مشہور واقعہ کہ ایک کوفہ کا ایک شخص امیر المومنین کا قاصد پیادہ شام میں بھیجا ایلچی کے طور پر مذاکرات کے لیے، کہ جاؤ جا کر شامی حکومت کو یہ پیغام بھیجو کہ آپ شرارت نہ کرو، شورش نہ کرو، بغاوت نہ کرو، تسلیم ہو جاؤ. یہ پیغام لے کر یہ شخص گیا وہاں پر، شامیوں نے، اس نے جا کر اپنا پیغام دیا، ایک شامی نے اس کا اونٹ چرا لیا، جس اونٹ پہ یہ سفر کر کے گیا تھا کوفی امیر المومنین کا نمائندہ، شامیوں نے اس کا اونٹ چرا لیا، چھین لیا اسے. اس نے اونٹ مانگا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا ہے، تم نے چوری کیا تھا. جھگڑا ہو گیا، جھگڑا پہنچ گیا دربار میں امیر شام تک، کیس پیش ہوا، ایک طرف کوفی ایک طرف شامی. اس شامی نے کہا کہ، کوفی نے کہا کہ یہ امیر، یہ میرا اونٹ ہے، یہ اس نے تیرے بندے نے چھین لیا ہے مجھ سے، چرا لیا ہے، مجھے واپس کرو. شامی سے پوچھا، ہاں بھائی یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے، یہ میرا اونٹ تھا، یہ اس نے چرا لیا اور اب میں نے واپس لے لیا. امیر نے حکم صادر کیا کہ یہ اونٹ شامی کا ہے، تم لے جاؤ. یہ تعجب کیا، اس نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کوفی جو شخص تھا جس کا اونٹ چوری ہوا، جو چھین لیا گیا تھا، اس نے کہا کہ اے امیر،
پہلے اس شامی سے یہ تو پوچھ کہ اس کا اونٹ جو گم ہوا تھا وہ نر تھا یا مادہ، مذکر تھا یا مؤنث تھا، یہ تو پوچھ اس سے. اس نے کہا پوچھ لیتے ہیں. پوچھا اس شامی سے کہ بتا جو تیرا اونٹ چوری ہوا تھا وہ کیا تھا، نر تھا یا مادہ تھا؟ اس نے کہا وہ مادہ تھا. تو کوفی نے کہا کہ یہ تو سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ تو نر ہے، اس کا مادہ چوری ہوا تھا اور یہ نر ہے. اب ذرا چونکہ حکم صادر ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر نے کہا نہیں یہ نر نہیں ہے بلکہ یہ مادہ ہے. جتنے درباری سرکاری بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے کہا کہ بتاؤ یہ نر ہے یا مادہ ہے. سب نے کہا مادہ ہے، نر کو کہا مادہ ہے. اس طرح کے لوگ تھے. ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں، جنگ جمل میں، جنگ جمل میں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمل بھی اونٹ کا، عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مرکزی کردار اس جنگ میں اونٹ کا تھا، وہ اونٹ بڑا ان کے لیے اہم تھا. اونٹ کی لید لے کر تبرک کے طور پر آپس میں بانٹتے تھے اور سونگتے تھے، بعض چکھتے بھی تھے. اونٹ لید کرتا تھا، وہ لید لے کر سونگتے تھے، تبرک کے طور پر بانٹتے تھے، تحفہ لیتے تھے. دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں لید پر، وہ ایک ٹکڑا تھا لید کا اور مدعی دو تھے، ایک کہتا تھا یہ مجھ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے. بارکب لڑائی ہو گئی، ان کے کمانڈر تک جا بات جا پہنچی، تو یہ اس تک پہنچا، ان کا کس بات میں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ اس پر یہ تبرک ہے، یہ اس نے میرا ہے، اس نے لے لیا. اس نے کہا نہیں میرا ہے، اس نے لے لیا. باہر کے اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ ہے کیا؟ کہا یہ لید ہے اونٹ کی. کہا تو یہ لید پہ تو کیوں اس کو چوم کیوں رہے ہو اور اس پہ لڑ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سے خوشبو آتی ہے، امبر کی خوشبو، جنت کی خوشبو اس سے آ رہی ہے. یہ لوگ تھے جن کو نر اور مادے میں فرق. جب امیر شام نے کہا کہ کوفی کو دیکھا کہ دیکھ لیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ میں نر کو مادہ کہہ دوں تو ان کو مادہ ہی نظر آتا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے. کہا علی کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ یہ فوج تیار کر کے رکھی ہے علی کے لیے، میں جن کو نر اور مادے میں فرق معلوم نہیں. شامی کون ہے؟ شامی وہ لوگ ہیں کہ جس نے جو سرکاری بیان سن لیا اسی پہ عقیدہ بنا لیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اسے قرآن و سنت میں نہیں پرکھا. ان لوگوں نے انہیں بتایا کہ قضا و قدر یہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے یہ قضاء الہی سے ہو رہا ہے، یہ ہماری طرح، ہم مجبور ہیں یہ کرنے میں، یہ شورش کرنے میں ہم مجبور ہیں، چونکہ اللہ نے لکھ دی ہے یہ شورش. اگر ہم شورش نہ کریں تقدیر باطل ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ نظریہ پھیلا کربلا کے بعد، چونکہ بنو امیہ کا بڑا جرم تھا، شہادت آل رسول، قتل آل رسول، یہ بہت بڑا جرم تھا. یہ دبا ان کے دامن پہ جب لگا، بعد میں انہیں احساس ہوا کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے. اس جرم کو چھپانے کے لیے قضاء و قدر کا یہ نظریہ لے کر آئے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا، یہ تو تقدیر تھی، ان کی وہ تقدیر تھی ہماری، وہ مرنے پہ مجبور تھے، ہم مارنے پہ مجبور تھے، تاکہ یہ مجرم تقدیر کے اس نظریے کی آٹ میں، اوٹ میں چھپ جائیں. لیکن جب تک قرآن موجود ہے، وہ عترت موجود ہے، کوئی مجرم تحریف شدہ دین کے پیچھے چھپ نہیں سکتا. اس لیے امیر المومنین نے اس شامی کے جواب میں، جب اس نے کہا کہ یا مولا کیا یہ ہمارا شام جانا قضاء و قدر الہی ہے، یعنی طے شدہ ہے، مجبور ہیں ہم، یہ لکھا ہوا تھا ہمارے لیے، حضرت نے فرمایا ویحکا، خدا تجھے ہلاک کرے، موت تجھ پر، پھٹکار تجھ پر،
لَعَلَّكَ زَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقَدْرًا حَاتِمًا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ قضاء و قدر بنا کر حتمی و لازم و فکس معین کر دیا، ہر ہر عمل جز جز عمل، کیا تیرے ذہن میں تیری کھوپڑی میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر یہ بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے تقدیر کا، دین کا انکار کر دیا اس نے، انبیاء کا انکار کر دیا اس نے، آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا، حساب و کتاب کا انکار کر دیا، جنت و جہنم کا انکار کر دیا۔ ولو کان ذالک، امیر المومنین فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ہے جیسے تو سوچ رہا ہے، کذالک لبطل الثواب والعقاب، جنت و جہنم سب باطل ہو جائیں گے، وسقط الوعد والوعید، اور اللہ کے سارے وعدے باطل ہو جائیں گے۔ ان اللہ سبحانہ امر عبادہ، تو نہیں جانتا کہ وہی خدا جس نے قضاء و قدر مقرر کی ہے اس خدا نے سزا بھی رکھی ہے، جزا بھی رکھی ہے، اس اللہ نے فرائض بھی مقرر کیے ہیں، اس نے روکا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ جب امر نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے قضاء و قدر کا یہ معنی نہیں ہے۔ پھر حضرت نے ان کے اس کے سامنے بیان کیا قضاء کیا ہے و قدر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال تو یقیناً ہے کہ بس حقیقت کیا ہے قضاء و قدر کی، پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایک مجلس کا موضوع نہیں، اس مختصر وقت میں صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قضاء و قدر جو ہم چونکہ روزمرہ مسائل میں ہوتا ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں کہتی ہیں تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، بیٹی دے دیتے ہیں کسی غلط لڑکے کو، لڑکے والے چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی غلط لڑکی جا کر سلیکٹ کر لیتے ہیں مادی فوائد کی خاطر، لڑکی لینے جاتے ہیں لڑکی سے کم دلچسپی ہوتی ہے، لڑکی کے باپ کی پراپرٹی پہ زیادہ نظر ہوتی ہے، لڑکے کی طرف کم توجہ ہوتی ہے، لڑکے کے جائیداد پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، کوٹھی بنگلہ زیادہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپس میں نہیں نبھتی طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا تھا۔ ایسے نہیں ہے، تقدیر حق ہے، قضاء حق ہے، قدر حق ہے، لیکن قدر و قضاء کا یہ معنی نہیں، یہ نہیں مراد اس سے قضاء و قدر سے، قضاء و قدر کا اور معنی ہے۔ قضاء حکم ہے اٹل خدا کا قانون، و تقدیر اسی قانون کا اندازہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، وضاحت کا یہاں وقت نہیں، چونکہ یہ روزمرہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ دین ہوئے وہی جو زندگی انسان کی مشکلیں حل کرے، دین قبر سے شروع نہیں ہوتا، دین جنم سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنی مشکلات عدالتوں میں جا کے حل کریں، اپنی مشکلات پنچایتوں میں حل کریں، اپنی مشکلات کچہریوں میں حل کریں، اپنی مشکلات جرگوں میں حل کریں، اور قبر میں جا کر پھر کہیں اب دین ہماری مدد کو پہنچے، نہ عزیز من، دین آیا تھا، یہ ساری مشکلات جو آج ہم ان طریقوں سے حل کرتے ہیں، یہ ساری دین آیا تھا ان کو حل کرنے کے لیے، دین آیا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے۔ باریکی کے ساتھ، جزیت جزیات کے ساتھ، ہر انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے دین مقرر کیا۔ قضاء و قدر اللہ کا مسلم قانون ہے۔ قضاء کا مطلب خدا کے فارمولے، خدا کے قانون، تقدیر اس قانون کے مختلف مصادیق، قدر راستے اور نتیجے۔ قضاء یہ ہے اللہ کی کہ جو کام آپ کرنا چاہیں اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ قضاء خدا ہے، جو عمل بھی کرو گے اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ قضاء ہے اللہ کی، جو بھی تم کرو گے۔ قضاء میں یہ طے نہیں کہ کیا کرنا تم نے، قضاء میں یہ طے کیا گیا ہے جو بھی تم کرو گے اس کا نتیجہ، جو کھاؤ گے اس کا نتیجہ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ تقدیر معین کر دیا گیا، یہ کھایا تو یہ نتیجہ ہے، وہ کھایا تو یہ نتیجہ ہے، تیسری چیز کھائی تو تیسرا نتیجہ، چوتھی چیز کھائی تو چوتھا نتیجہ۔ سادہ سی مثال کے ذریعے سے بات عرض کروں، قضا یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، آپ کو وہ سارا راستہ جو آپ کی منزل مقصد اور آپ کے آغاز گھر تک ہے، وہ سارا آپ کو طے کرنا ہے، یہ قضا ہے، یہ اللہ کی قضا ہے کہ راستہ طے کیے بغیر کوئی سفر نہیں ہو سکتا، آپ کو راستہ ضرور طے کرنا ہے، بس پہ کرو، گاڑی پہ کرو، گھوڑے پہ کرو، پیدل کرو، سائیکل پہ کرو، جیسے بھی کرنا ہے، یہ راستہ طے کرنا ہے تمہیں، یہ قضاء خدا ہے، تقدیر خدا یہ ہے کہ مشرق کے راستے پہ جاؤ گے تو فلاں جگہ پہنچو گے، مغرب پہ جاؤ گے تو فلاں جگہ پہنچو گے، جنوب کو جاؤ گے تو ادھر پہنچو گے، شمال کو جاؤ گے تو ادھر پہنچو گے، چار راستے و چار انجام، یہ تقدیر ہے، ہر راستے کا ایک انجام ہے، انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، ارادہ دے دیا کہ تیری ایک تقدیر نہیں، تیرے سامنے ایک ہزار تقدیر خدا نے بنا کے رکھ دی ہے، اس ایک ہزار تقدیر سے تمہیں ایک چننی ہے اپنی، لیکن یہ طے ہے جو چن لے گا نتیجہ وہی نکلے گا، نتیجہ وہی نکلے گا۔ آپ نے اس راستے سے جانا ہے، ایک نتیجہ، دوسرے راستے سے جانا ہے، دوسرا نتیجہ، تیسرے راستے سے جانا ہے، تیسرا نتیجہ، ان راہوں پہ جانے پر انسان مجبور نہیں ہے، اختیار ہے، جو راستہ چن لیا چن لیا، آپ اختیار ہے، آپ کو بدل بھی سکتے ہو، لیکن اگر ایک راستہ چن لیا نتیجہ نہیں بدل سکتے، اگر آپ نے راستہ چن لیا تو نتیجہ یہ نہیں جا سکتے کہ راستہ یہی ہو نتیجہ بدل جائے۔ ہم اکثر جو دعائیں مانگتے ہیں غلط دعائیں مانگتے ہیں، ہم جاتے جنوب کی طرف ہیں، منزل شمال کی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں جا تو جنوب کی طرف رہا ہوں لیکن تو نتیجہ شمال کا دے دے۔ اکثر ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، اسی تمباکو کے اندر وٹامن ڈال دے، غذائیت ڈال دے، علاج ڈال دے، بیماری ڈال دے، میں گناہ کر رہا ہوں اور گناہ کے اینڈ پر تو جنت مقرر کر دے، خدا نہ فرمائے یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ اختیار ہے، تو اپنا عمل بدل دے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ عمل یہ کر نتیجہ کوئی اور آ جائے، جو عمل کرے گا وہی نتیجہ آئے گا، عمل بدلنے کا اختیار تجھے دے دیا، نتیجہ بدلنے کا اختیار نہیں دیا۔ اگر شام کی شورش ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں جنگ کی جائے ایک نتیجہ ہے، جنگ نہ کی جائے تو ایک اور نتیجہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ نہ کریں شامیوں کے خلاف اور شام کی شورش کچل دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی بھی تقدیر ہے، پاکستان کی بھی تقدیر ہے، جو قوم ذلت کی راہ پر چلے اور عزت کی دعائیں مانگے خدا کبھی بھی یہ دعائیں قبول نہیں کرتا، ذلت کی راہ پر عزت کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ عزت کے نتیجے کے لیے عزت کا راستہ بھی بنایا گیا ہے۔ زوال کی راہوں پر ترقی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ناکامی کی راہوں پر کامیابی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چونکہ کامیابی کے لیے، کامیاب نتیجوں کے لیے کامیاب راہیں بھی خدا نے رکھی، ان راہوں کو اختیار کرنا تمہارا کام ہے۔ یوں تو نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوں پھر دعا کریں گے خدایا میں نے تو اپنی طرف سے زہر کھا لی، اس میں مجھے صحت عطا فرما، یہ دعا کبھی قبول نہیں، زہر سے صحت نہیں آتی، زہر سے موت آتی ہے۔ فسق و فجور کا راستہ اختیار کر کے جنت کی دعا نہیں مانگ سکتے، قبول نہیں ہو سکتی، چونکہ فسق کا انجام جہنم ہے، ایمان کا انجام جنت ہے. راہ ایمان کی اختیار کر، دعا بھی اس راہ کے مطابق مانگ. اگر ایک شخص لاہور سے نکلے اسلام آباد کے لیے اور دعا مانگ رہا ہو کہ خدا یا مجھے کراچی پہنچا دے، کبھی یہ دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ اللہ حکیم ہے. یہ دعا مانگنے والا اگرچہ نادان ہے لیکن اللہ حکیم ہے. کراچی کی دعا قبول ہو سکتی ہے اس صورت میں جب تو راستہ بھی کراچی کا اختیار، اسلام آباد کی رہوں پر کراچی حاصل نہیں ہوتا. فرد ہو، خاندان ہو یا قوم، تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب تمہارے سامنے بیسیوں راستے، تمہارے سامنے سینکڑوں راستے، اور ہر راستے کا ایک الگ انجام اور الگ نتیجہ، اور ان راہ میں سے ایک راہ چننے کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے. دین کس لیے آیا؟ دین کی ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں راہ اور ان راہوں کا انجام بتاتا جائے، آگاہ کرتا جائے، اس راہ پہ یہ انجام ہے، اس راہ پہ یہ انجام ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو گمراہی کے راہوں پر جا کر لوگوں کو جنت پہنچا دے، نہ. امام نتیجے بدلنے والے کا نام نہیں، امام راہ دکھانے والے کا نام ہے. امام راہ دکھانے والے کا نام ہے. آپ اللہ سے راستے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط، اس صراط کے انتہا پر کامیابی ہے. خدا نے نہیں فرمایا کہ راستہ مہم نہیں ہے، تم جدھر بھی جاؤ نتیجے میرے پاس ہیں، تم اگر چاہو میں کیکر پہ آم لگا دوں گا، نہ. اللہ حکیم ہے، کبھی کیکر پہ آم نہیں لگاتا، آم پہ کے درخت پر آم لگاتا ہے، انگور کی بیل پر انگور لگاتا ہے. مولا رومی نے اس مطلب کو، یہ قرآنی مطلب بڑی خوبصورتی سے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، مولا رومی نے، ہیچ گندم کاشتی جو بردہد، ہیچ دیدے ہی آسبی کرے خردہد. بڑی سادہ سی بات کر دی، کہا تم نے دیکھا ہے آج تک کہ زمین میں تم نے جو کاشت کیا ہو لیکن سنبلا گندم کا نکلا ہو؟ اگر جو کاشت ہے تو جو ہی اگے گا، اگر گندم کاشت ہے تو گندم ہی اگے گی. کبھی دیکھا ہے کسی گھوڑے سے گدا پیدا ہو گیا ہو؟ گھوڑے سے گھوڑا پیدا ہوتا ہے، گھوڑے سے گدا پیدا نہیں ہوتا. تقدیر خدا یہ ہے کہ گندم چاہیے گندم کاشت کر، جو چاہیے جو کاشت کر. تو جو کاشت کر کے کہے میری تقدیر میں گندم لکھی ہوئی ہے، یہ حماقت ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ حماقت ہے. راہی پہلے تلاش کر، ان راہوں، کامیابی کی راہوں میں کامیابیاں ہیں، ناکامی کی راہوں پر ناکامیاں. تفرقے کی راہ پر زوال ہے، اتحاد کی راہ پر نجات ہے، وحدت کی راہ پر نجات ہے. مقرر کر دیا، مفصل ہے یہ داستان. میں نے اشارہ کیا، مجھے بتایا نہیں گیا مجلس کس مناسبت سے ہے، مجلس تحریم اصال ثواب کے لیے. عرض کیا کہ بنو امیہ نے جو نظریہ تقدیر کا گھڑا بنوایا کہ ہم مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، سب مجبور ہیں، ایک بڑی ضرورت ان کی کربلا میں پیش آئی کہ جو کچھ انہوں نے کیا کربلا میں، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے خطیبوں سے، اہل قلم سے، شاعروں سے مدد لی کہ اس نظریے کو عام کرو تم، کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ بتانا چاہتے تھے جو ہم نے کیا ہے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. لیکن نہیں چھپ سکے اس توجی کے پیچھے، نہ 4000 اہل قلم بنو امیہ کا جرم چھپا سکے، نہ 9000 خطیب، نہ 400000، نہ 40 لاکھ
قیامت تک. اور یہی حقیقت بیان کرنے کے لیے ذکر سید الشہداء حکم دیا گیا کہ کربلا جب تک زندہ ہے اسلام زندہ ہے، خدا کی توحید زندہ ہے، قرآن کی تعلیمات زندہ ہیں، رسول اللہ کا دین زندہ ہے، شریعت زندہ ہے. اگر کربلا سے ہٹ کر کوئی دین اپنائے گا تحریف شدہ دین ملے گا اس کو. کربلا سے حقیقی دین ملنا ہے. ظلم ہوا، ستم کیا گیا، فراوان ستم کیا گیا کربلا میں. اتنا ستم ہم تصور نہیں کر سکتے اس ستم کو. عزیزان، بعض اوقات آج کل ہمارے ملک میں چونکہ قتل و غارت زیادہ ہے، اور قتل و غارت جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی حس ہمدردی کی کم ہو جاتی ہے. آئے دن دو چار لاشیں تو ہر جگہ گرتی ہیں لیکن کسی کو افسوس نہیں ہوتا. جب تک 100-200 لاشیں نہ گریں اس وقت تک کوئی رد عمل ہم نہیں دکھاتے. جب زیادہ انسان کثرت سے واقعات سنتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے. معمولی دو چار ظلم ہو جائیں تو کہتے ہیں معمول کی بات ہے. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ کربلا میں ظلم اگر زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے تو یہ مصیبت عظمیٰ ہے. نہ عزیزان، کربلا میں جو بھی ہوا وہ مصیبت عظمیٰ تھی، اس کو تم بڑھا چڑھا کے نہ پیش کرو. وہی جو کچھ ہوا بہت بڑا ظلم ہوا. ہمارے استاد بزرگوار کا ایک جملہ، بس وہی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کتنا عظیم ظلم ہوا، جس طرح جناب سید ساجدین کربلا سے جب شام سے رہائی پا کر واپس مدینہ تشریف لائے، جب بھی کربلا کا نام آتا امام رو پڑتے، اور جب لوگ پوچھتے کہ دکھ زیادہ کہاں پہنچا امام فرماتے شام شام شام. شام میں بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. صرف یہی ایک جملہ کہ اہل بیت کو دربار سجانے کے انتظار کرنے کے لیے دربار سے باہر پہروں بٹھا کے رکھا، یہ تھوڑا ظلم ہے. کن ہستیوں کو اور کن بیویوں کو، یہ بہت عظیم ظلم ہے. اور پھر جب دربار سج گیا، حکم دیا گیا اہل بیت کو دربار میں حاضر کیا جائے، اہل بیت آئے دربار کے اندر، جناب ثانی زہرا نے دربار پہ نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈال کر ایک جملہ بیان فرمایا بی بی نے دربار میں، اور وہ یہ پوچھا کہ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان موجود ہے؟ بہت دردناک جملہ ہے، بہت دردناک جملہ ہے. یہ اس وقت انسان کو پتا ہوتا ہے جب یہ پتہ چل جائے کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، کس کے سامنے ادا ہو رہا ہے، کس ماحول میں بی بی یہ فرما رہی ہے. پوچھنا یہ چاہ رہی تھی مسلمان ہو تم میں کوئی مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو کلمہ ضرور پڑھتا ہوگا، کلمے کے بغیر، شہادتین کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس نے ضرور کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بی بی یہی جاننا چاہ رہی تھی اس مجلس میں تو مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہے تو محمد رسول اللہ تو ضرور گواہی دی ہوگی، اور جس محمد کے نام سے مسلمان ہوئے ہو میں اسی کی بیٹی ہوں، میں اسی کی نواسی ہوں. قیامت تک یہ جملہ رلانے کے لیے کافی ہے، میں اسی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان بنے ہو، سعادت مسلمانی تمہیں نصیب ہوئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن، بحق اسماء حسنا خود، بحق اولیاء خود، بحق شہداء، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت مقام نصیب فرما، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے پروردگارہ ان کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعاؤں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کو پروردگارہ اتحاد و وحدت عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، جن مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے، سورہ فاتحہ